أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه الأجمعين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام عزیزان کو آج کے مناسبت سے، یعنی روز بعثت کے حوالے سے، بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ دن کہ جو انتہائی اہم دن ہے، تاریخ اسلام کا اہم ترین دن، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تاریخ انسانیت کا اہم ترین دن، وہ دن کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت پر مبعوث کیا گیا، وہ دن کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی اہم ترین ذمہ داری سونپی گئی. تو اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کے مناسبت سے پوچھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو عروج پر پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. لہٰذا اسی عنوان پر اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ارتضی حسن رضوی صاحب کو. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ ان سے مستفید ہوں گے. سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ بعثت کا مفہوم کیا ہے، بعثت سے مراد کیا ہے، اور کیا یہ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے؟ بہت بہت شکریہ اگر اس پر آپ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ فرصت نصیب فرمائی کہ اس موضوع پہ گفتگو ممکن ہو سکے. پہلے میں ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا عید بعثت کے حوالے سے، کہ بالآخر مکتب اسلام میں اس دن کو بہت اہمیت حاصل ہے. کوئی اگر اس کو شب معراج کے حوالے سے مناتا ہے، تو کوئی اس کو بعثت انبیاء یا پیغمبر اسلام کے حوالے سے مناتا ہے. بالآخر تمام امت مسلمہ اس دن کی اہمیت کے قائل ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بعثت کا مفہوم کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہے اور امپورٹنٹ مفہوم ہے، اس لیے ابتدا میں پہلے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ یہ بعثت کیا ہے. کیا پیغمبر اسلام جو ہے اس دن نبی مبعوث ہوئے ہیں، یعنی انہیں ذمہ داری دی گئی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے، یا دیگر انبیاء کے لیے بھی یہ اعزاز حاصل تھا اور یہ ذمہ داری دی گئی تھی؟ یہ ایسے مفاہیم ہیں کہ جن کو ہمیں کھولنے کی ضرورت ہے. ہمیں معلوم ہے کہ 27 رجب جو کا دن ہے، وہ اس عنوان کے لیے اس تاریخ کے تناسب سے دیکھا جاتا ہے. 27 رجب وہ دن ہے جو اہل بیت کی روایت کے روز سے اس دن پہلی وحی غار حرا میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی. اس کا مطلب ہے آفیشیل رابطہ، یعنی وہ اعزاز نبوت رسمی طور پر اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے.
تو آغاز صاحب، یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہو، وہ یہ کہ خب بعثت کا آغاز کب ہوا اور اس کے مراحل کیا تھے؟ یہ ایک عام سوال ہے کہ جو عموماً ہمارے ذہنوں میں ہے. اگر اس پر
دیکھیں، ہم سادہ سے مثال اگر دینا چاہیں، ہم کسی کو بھی جب ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں اور بڑی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں، کیا بغیر کسی تیاری کے اسے یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہم اس کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کی مینجمنٹ کرنی ہے مثال کے طور پر، تو کیا اس کے مراحل وہ شخصیت طے نہیں کرتے اور ایک خاص خصوصیات کی حامل نہیں ہو جاتی تاکہ ان خصوصیات کی روشنی میں اس کا انتخاب کیا جائے؟ تو بس بعثت کا اگر آپ کہتے ہیں کہ رسمی طور پر اعلان جو ہے وہ 27 رجب کو وحی اقرا بسم ربک الذی کے ذریعے سے ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ اس دن اس قابل ہوئے کہ یہ عہدہ ان کو عطا کیا جاتا. بس ایک بحث یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم زر سے لے کے نوری خلقت سے لے کے وجودی خلقت تک مکمل تمام مراحل میں اپنے آپ کو یہ ثابت کر چکے تھے کہ ان سے عظیم ذات کوئی نہیں ہے. اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ خدا نے خود عالم زر کے امتحان کے بعد ظاہر بات ظرفیت دیکھ کے ذمہ داریاں دی ہیں. ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے سامعین کے ذہن میں کہ میں کیوں نبی نہیں بنا، بھائی ان کو کیوں نبی بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کا تعلق عالم زر سے ہے کہ عالم زر میں جس نے اپنی اہلیت کو ثابت کیا کہ یہ بحث طولانی اور آج کے دن میں اس کی گنجائش نہیں ہے، صرف اتنا بیان کریں گے کہ وہ اس وقت سے اس اہلیت رکھتے تھے اور اس اہلیت کی بنا پر انہیں یہ ذمہ داری عملی طور پر سونپی گئی۔ بس ہم کہتے ہیں کہ نبی نبی ہوتا ہے، ہادی ہادی ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے، شروع سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں آفیشیل اناؤنسمنٹ جب ان، کیونکہ اس کی ریزن ہے، بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ہدایت کا ایک آئین نامہ دینا ہے۔ اس آئین نامے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عقلیں اس تکامل تک پہنچ سکیں کہ وہ اس کو دریافت کرنے کے قابل ہو سکے، ورنہ پیغمبر اسلام کو ہی کیوں ختم نبوت جو ہے وہ حاصل ہوئی؟ حضرت آدم کو سارا دین دے کے بھیج دیتے۔ اس کا مطلب یہ اہم نقطہ ہے، تعلق ہے ہدایت کا انسانی عقل سے، اور عقل انسانی جب تکامل طے کرتی گئی تو مختلف انبیاء مختلف جو ہے وہ رسالتوں کو انجام دیتے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعثت پیغمبر اسلام سے مخصوص نہیں ہے۔
گویا اگر ہم خلاصتاً اس بات کو یوں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعثت سے قبل بہت سے مقدمات فراہم ہوئے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم جو ہے وہ ذمہ داری دی جائے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک سوال یہ بھی سامعین کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی ہم تو سنے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو سب سے پہلے خلق کیا گیا۔
جی بالکل،
پیغمبر اسلام سے روایت ہے، کیا اول ما خلق
اللہ نوری،
تو اس کا مطلب جب سب سے پہلے خلق ہوئے تو سب سے آخر میں کیوں ہوئے؟ کیونکہ سب سے اعلیٰ مخلوق تھے، پسندیدہ ترین خدا کے مخلوق تھے،
سب سے اہم ترین
ذمہ داری، سب سے زیادہ صلاحیتیں رکھتے تھے اور سب سے زیادہ تکامل کے مرحلے پہ تھے، اسی لیے ان کو ذمہ داری سب سے آخر میں تھی۔
اچھا مولانا صاحب، ایک سوال ہمارے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ خوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے دوسرے واقعات بھی رونما ہوئے تھے، تو رسول کا رد عمل اس حوالے سے کیا تھا؟
دیکھیں یہ بات طے ہے کہ خدا سے رابطہ، جبکہ پیغمبر اسلام نوری خلقت میں جب تھے وہ تو چلے ہم سنخیت کہہ سکتے ہیں کہ نور کے نور سے سنخیت ہوتی ہے، لیکن جب وہ نور منتقل ہو گیا روح کے اندر، روح منتقل ہو گئی بدن کے اندر اور پیغمبر اسلام اس دنیا میں آ گئے، تو محدودیتیں جو بشری تقاضے ہوتے ہیں، انسانی جسم کی جو محدودیتیں ہوتی ہیں، وہ ظاہر بات ہے وہ موجود ہیں۔ اس طرف سے وہ تکامل نوری اپنے عروج پر ہے، اس طرف سے بشری جسم کی محدودیتیں اپنے عروج پر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک سنگین مرحلہ ہے کہ یہ بدن میں محدود ہو کے خدا سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بدن محتاج، ظاہر بات ہے محتاج ہے، بدن جو ہے وہ صلاحیتیں اس نور کی طرح صلاحیتیں نہیں رکھتا۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب وحی کی کیفیت، کہ قرآن میں واضح طور پہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، یعنی کیا؟ یعنی وحی کوئی عام سی بات نہیں ہے، پہاڑ اپنی تمام سختی سے، کیوں پہاڑ کی مثال دے رہے ہیں؟ کیونکہ سب سے سخت مادے کا ذکر کیا ہے، بس بشر تو اتنا سخت نہیں ہے، بشر تو نرم ہے، کیفیت طاری ہونی تھی۔ لیکن کیفیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ جیسے، کیونکہ تیاری ہوئی ہے عالم رضا سے یہاں تک کے لیے، تیاری ہوئی،
قلب کو آمادہ بھی کیا گیا،
قلب کو آمادہ کیا گیا ہے، قلب تیار ہے، اس سے پہلے بھی اشارے ہو چکے ہیں، کیونکہ وحی کا لغوی معنی اشارہ ہے۔ ایک وہ وحی ہے جو جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوئی اور یہ آیات کی تلاوت اور سنا، بلکہ مختلف انبیاء میں مختلف طریقے سے وحی ہوئی ہے، نور کا جلوہ ہونا اور تختیاں آنا اور مختلف رابطے موجود ہیں۔ بس یہ رابطہ فوراً نہیں ایجاد ہو گیا، کیونکہ یہ رابطہ پہلے سے تکامل طے کرتا ہوا آخری مرحلے پہ پہنچا۔ پس اس کا مطلب ہے پیغمبر اسلام تیار تھے تو ایسی باتیں کرنا کہ کوئی انہونی سی بات تھی اور ان کے دل کو نکال کے ان کو تھی تو وحی سے رابطہ ہو سکتا، جب ہم قرآن میں پڑھتے اللہ یمسہ الا المتحرون،
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب کو اس طرح سے آمادہ کیا تھا کہ جب خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو اس کو بخوبی اور بہترین انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔
کیونکہ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، ایک دلیل تو یہ ہے کہ لا یمسہ الا المتحرون، مگر ہو سکتا ہے کہ نبی کا دل پاکیزہ نہ ہو اور یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو جائے، ایک چیز پاکیزہ تھے۔ نمبر ٹو، جب ہم کہتے ہیں کہ انسانی عقل جو ہے وہ عروج پر پہنچتی ہے تو ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ہدایت چاہے وہ نبی کے ذریعے ہم تک پہنچے یا خدا کے ذریعے نبی تک پہنچے، وہ تکامل ضروری ہے۔ تکامل باطنی بھی ضروری ہے اور تکامل ظاہری بھی ضروری ہے. ظاہر بات ہے کہ بہم اسلام اس قابل تھے, اس مرحلے کو طے کر چکے تھے کہ انہوں نے بغیر کسی مشکل کے اس کو دریافت کیا. البتہ وہ کیفیت جسمانی بالکل ذکر ہوتا ہے, تاریخ ہوتی ہے. ابھی بھی ہم اسٹوڈیو میں اگر ہیوی لائٹس کے آگے بیٹھ جائیں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے,
بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ بہت زیادہ سخت بھی ہوتا ہے بعض اوقات.
تو وہ کیفیتیں بہرحال موجود ہیں.
جی مولانا صاحب, ایک اور سوال جو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور ہماری زندگی میں اس کا بہت زیادہ اثر ہے, وہ یہ کہ بعثت کے اہداف اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں رسول خدا کو پروردگار متعال نے مبعوث فرمایا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو آپ کے
میرے خیال میں اس گفتگو کا سب سے اہم سوال یہی ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل ہمارے انٹلیکچوئلز حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عقل مند ہیں اور ہمیں خدا نے عاقل بنایا ہے, دیگر مخلوقات سے ہمارا فرق ہی ہے کہ ہم عاقل ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, مولوی صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہدایت کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے عقل سے فیصلے کر سکتے ہیں. تو روایات میں ملتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ عقل کو باطنی ہادی کا خطاب دیا گیا ہے, پیغمبر باطنی ہے. کیوں پیغمبر باطنی ہے؟ کیونکہ ایک حد تک ہدایت ہم حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو عقل صلاحیت رکھتی ہے کہ ان کو اپنے عقل سے درک کر سکتی ہے, اس کے لیے کسی دلیل اور رہنما اور کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی شناخت آپ نے حاصل کرنی ہے, نبوت کے دلائل کو آپ نے سمجھنے ہیں, خوب ضرورت ہے. کیوں؟ عقل ایک حد تک پہنچ سکتی ہے, ایک حد کے بعد جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے اور جواب نہیں ہوتا اس کے پاس. ٹھیک ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی 17 رکعت نماز جو ہے وہ عقل سے ثابت ہو جائے؟
بالکل, احکامات خداوندی اصلا ہم عقل سے تصور نہیں کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں اس طرح کے احکامات رکھے اور ایسا کیوں نہیں کیا, یا مثال کے طور پر جو ہے وہ یہ تفریق کیوں رکھی ہے احکامات کے اندر.
ان کی علت کو نہیں سمجھ سکتے, اس کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے. بس پیغمبر اسلام کو اگر مبعوث کیا گیا تو عقل بیچاری ہو جاتی ہے جہاں پر وہاں دی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہادی کیا, ہادی کا وظیفہ کیا ہے؟ مختلف انبیاء ہے. اگر ہم کہیں کہ کلی طور پہ دو ورڈ میں بتا دیں کہ جی کیا ہدف تھا تمام انبیاء کا, تو دین کی تکمیل. سبحان, دین یعنی لائف آف کنڈکٹ, کوڈ آف کنڈکٹ. ٹھیک ہے جی. دوسرا, عقل کو تکامل کرنا. کیوں؟ عقل مکمل نہیں تھی, عقل کو سپورٹ چاہیے تھی, الہی سپورٹ چاہیے تھی. اسی لیے ہم یہاں بحث کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو جب مبعوث کیا گیا تو مختلف فلسفے بیان ہوئے, ان میں سے ایک یہی دو الفاظ میں کہا, دین کامل اور دو, عقل کا تکامل. اچھا, پیغمبر اسلام کی جو بعثت ہے وہ دوسرے انبیاء سے کچھ فرق بھی رکھتی ہے. نمبر ون, دوسرے ادیان میں تحریف کا امکان ہوا. بالکل, وہ جو آئین لے کے آئے ان میں تحریف ہو سکتی تھی, وہی. اور آج جو ہے کوئی بھی دین سوائے اسلام کے اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اختلافات موجود ہیں لیکن اصل اسلام موجود ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, یہودیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنی جو ہے وہ اصل پر باقی نہیں ہے, عیسائیت بھی اپنی اصل پر باقی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی طرح جو ہے وہ اس پر روشنی ڈالی. تو گویا اگر آپ کے گفتگو کا ہم اختصار سے بیان کریں تو آپ نے کہے کہ دو اہم ترین اہداف ہیں, ایک دین کی تکمیل اور دوسری چیز جو ہے وہ عقل کی تکمیل.
میں اس کو اور آگے بڑھانا چاہوں گا, اور آگے بڑھانا چاہوں گا اس گفتگو کو, کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو ہے. سورہ نحل کے آیت نمبر 36 نمبر آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر امت میں خدا نے رسول کو مبعوث کیا. کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ,
تاکہ وہ,
پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جو آئین نامہ, کوڈ آف لائف, کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا ہے, ہدایت کا ایک آئین نامہ دیا گیا ہے, قانون دیا گیا ہے, اس پہ اطاعت کرتے ہوئے ہم بندگی اختیار کریں. ایک پہلا مرحلہ یعنی دین کی پیروی. بالکل, یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی. دوسرا مرحلہ, واجتنب الطاغوت,
طاغوت سے جو ہے وہ دوری اختیار کریں.
بعثت کا مرحلہ ہے, صرف ہدایت نہیں, صرف احکامات نہیں, صرف تعلیمات اخلاقی اور دین کی تعلیمات نہیں, بلکہ اگلا مرحلہ ہے واجتنب الطاغوت. اگر کوئی اسلام کو مانتا ہے اور وہ ظالم کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے, یہ خاموش ہو جاتا ہے, یہ تعامل کرتا ہے کہ نہیں میں کمپرومائز کرتا ہوں, ابھی خطرے میں آ جائے گی میری لائف, میری زندگی پریشانی میں آ جائے گی اگر میں طاغوت. نہیں, بعثت کا ہدف ہے. اگر ایک پیغام ہم لینا چاہیں آج کے دن, تو بعثت سے اگر کوئی درس لینا چاہتا ہے تو ایک بندگی, دوسرا طاغوت کے مقابل پہ کھڑا ہو جانا. کھڑے ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ اجتناب کیسے کریں گے طاغوت سے آپ؟ بھائی اگر اس نے طاقت حاصل کر لی ہے تو اجتناب کیسے ممکن ہے؟ آپ تو ہر وقت روبرو ہیں، ہر دن روبرو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر تکامل اگر کہا جائے اجتناب کا، تو وہ یہ ہے کہ وہ طاغوت کو آپ سرنگو کریں گے، اور یہی نواسۂ رسول نے بھی کیا۔ اگر پیغمبر نے یہ بعثت کا آغاز کیا اور لوگوں کو یہ درس دیا کہ عملی طور پر ظالم کو گرا دینا ہے، ظالم کے ہاتھ سے یہ اختیارات لے لینے ہیں،
یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر حکومت اسلامی کے ایک اہم ترین جو اہداف ہے، اس میں سے ایک اہم ترین ہدف جو ہے وہ بعثت کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ طاغوت سے، اپنے زمانے کے طاغوت ہیں، ہم طاغوت ظاہری اور ہم طاغوت باطنی سے جو ہے وہ اجتناب کریں۔
بس ہم بعثت کے ایک اس آیت سے پیغام لے سکتے ہیں، اور آگے نتیجہ آیت کا بہت ضروری ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَ اللَّهُ، ایک گروہ وہ ہے اس میں سے جو اس بعثت کے پیغام کو لبیک کہتا ہے وہ خدا ہے، اور دوسرا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، دوسرا جو نہیں پیروی کرتا وہ ضلالت۔ بس دونوں پیغام کو لینا ہے، ایک دین کو بھی لینا ہے طاغوت کے مقابل پہ، اس سے اجتناب کر کے اس کو شکست دینا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ایک اور آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کو بیان کرنا چاہوں گا میں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات۔ بینہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی ایک اصطلاح ہے بینہ، فقہ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ بینہ واضح اور روشن دلیل کو کہتے ہیں جس میں کوئی ابہام نہیں رہ جاتا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ دو قسم کے معجزے پیغمبر اسلام کے، ایک معجزہ تو خود قرآن ہے اعجاز قرآن کے نام، دوسرے معجزات جو عادی معجزات جو دیگر لوگوں نے، جو عام لوگ نہیں کر سکتے، دیگر انبیاء نے بھی وہ معجزات کیے، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ملتا ہے، جناب موسیٰ کی، دیگر انبیاء کی زندگی میں۔
میرے خیال میں وقت بہت زیادہ،
جی میں انشاءاللہ اس کو کلوز
چاہتا ہوں کہ اگر مختصراً اس پر اگر،
جی بالکل صحیح۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کو نازل کیا، لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہاں پہ لانا تھا مجھے آپ۔ اس آیت اس کی اہمیت اس لیے امپورٹنٹ ہے، فقط ارسلنا رسولنا، رسولوں کو بھیجا، دلائل بھیجے، ان کو بیانات بھیجے، اور کتاب بھیجی اور میزان بھیجا، کیوں؟ ہدف لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، مگر ظالم اور جابر حکمران قسط کو برقرار کر سکتا ہے۔ بس بعثت کا دوسری آیت میں بھی جو مفہوم نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ آپ نے کہا یہ کتاب کا بھیجنا اور یہ تمام تعلیمات کا پڑھنا اور ہمارے علماء کا اس کا مباحثہ کرنا اور اس کو فہم کو سمجھنا، اگر ہم اس ہدف نہائی تک نہ پہنچے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، تو ہمارا یہ سب پڑھنا فضول ہے۔ واضح طور پر اس آیت کے اندر بھی وہی ہدف اور مقصد بیان ہو رہا ہے جو پہلی آیت جو میں نے ذکر کیا اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ بس بعثت میں اگر ہم خلاصہ کریں، ایک طرف اگر پیغمبر کو ہدایت کا پورا سسٹم دے کے بھیجا گیا، تو دوسرا طاغوت اور ظالم اور جابر سے اجتناب اور اس سے مقاومت اور اس سے نجات حاصل کرنا ہی دین کی عملی تصویر کو منعقد کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج 1400 سال گزر گئے، پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن مسلمان پریشانیوں میں، دین تو موجود ہے، قرآن تو موجود ہے، احکام تو موجود ہیں، علماء تو موجود ہیں، تعلیمات تو موجود ہیں، پھر ہمیں کیوں وہ بعثت کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم نے وہ اصل عنصر جو مختلف تعبیر میں ہم نے بیان کیا، اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ جب تک ہم ظالم کے سامنے ڈٹ کے مسلمان ایک مٹھی ہو کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے، بعثت کا ہدف ہمارے لیے حاصل نہیں ہوگا۔ میں اگر کہوں گا یہ خلاصہ بنتا ہے آج کی گفتگو کا، تو میرے خیال میں یہ عمدہ ترین ہے، اور یہ کیونکہ مبارک دن ہے، کچھ اعمال بھی ہیں اس کے دن، سامعین کو اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ جب نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس کا شکریہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، معصومین کی روایت میں نہ صرف اس دن زیارت پیغمبر اسلام کا ذکر ہے، بلکہ زیارت امیر المومنین کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ایک خاص ویژگی جو ہے، ایک خاص خصوصیت جو ہے اس بعثت کی، یہ ہے کہ اس بعثت کا تفاوت دیگر انبیاء سے کہ خدا نے اس دین کو محفوظ رکھنے کا وعدہ جو کیا تھا، اس کے لیے ایک تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، قرآن کی آیت موجود ہے، دوسرا 12 معصوم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے بعد جو ہیں 12 معصوم
جو
وہ سب کے ساتھ
جانشین ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ روایت بتا رہی ہے کہ خود پیغمبر اسلام کے ساتھ حضرت علی کی اس دن زیارت پڑھنا، یعنی توجہ دلانا کہ بعثت کی تکمیل نظریہ امامت سے ہوگی، یہ ایک اشارہ میں ملتا ہے۔ باقی بلال مومنین کو محضر ہیں، زیارت امیر المومنین لیلۃ المحیا کے نام سے عربوں میں مشہور ہے یہ رات، اسی لیے اہل سنت برادران ہمارے اس دن پورے رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی احسن عمل ہے۔ روزہ رکھنا بہت ہی اہم ہے، اور 70 سال کا ثواب ذکر ہوا ہے۔ صلوات کثرت سے اس دن پڑھنا چاہیے، بہت اہم ہے۔ اور انشاءاللہ کے دیگر جو اعمال ہیں اس دن کے مفصل ہیں، شب بعثت کے بھی اعمال ہیں، روز بعثت کے بھی اعمال ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے غافل نہیں رہیں گے، کیونکہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا وظیفہ بنتا ہے، اتنا بڑا شکر ادا کریں. تو دیگر کتابوں کی طرف، مفاتح الجنان اور دیگر دعا کی کتابوں کی طرف مراجعہ فرمائیں.
بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے انداز میں بعثت کے اہداف اور اس کے فلسفے کی طرف اور ہماری ذمہ داریاں جو اس حوالے سے بنتی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا. آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں. صرف آخر میں یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، بعثت کے حوالے سے، ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے مولانا صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا. صرف آخری گفتگو یہ ہے کہ جب ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں، جب ہم کلمہ رسالت کی گواہی دیتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ توحید کی گواہی ہم پر کچھ فرائض عائد کرتی ہے، اور وہ فرائض کے جس کی طرف جو ہے وہ مولانا صاحب نے بہترین انداز میں اشارہ کیا. اور بعثت کا اصلی ترین ہدف یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنے معاشرے کے اندر احیا کریں، ہم رسالت کو اپنے معاشرے کے اندر احیا کریں، اور امامت کو ہم اپنے معاشرے کے اندر احیا کریں. اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. ہماری ذمہ داری رسالت کی نسبت، امامت کی نسبت، توحید کی نسبت یہ بنتی ہے کہ جس طرح سے خدا ہم سے چاہتا ہے زندگی گزاریں، ہم ویسی زندگی گزاریں، تاکہ ہم بھی تکامل کے مرحلے تک جا سکیں، کہ جس تکامل کے مرحلے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اسلام بعثت پیامبر برای مقابله با همه این جاهلیت پدید آمد. جاهلیت فقط به معنای فقدان علم نیست. در تعبیرات اسلامی و در ادبیات اسلامی جاهلیت معنای بسیار وسیع‌تری دارد. بخشی از جاهلیت فقدان علم است، نداشتن علم است. اما جاهلیت به معنای وسیع عبارت است از غلبه و حاکمیت نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی. این میشه جاهلیت. ملت یمن ملت مظلومی است، ملت بحرین ملت مظلومی است، ملت فلسطین دوچار مظلومیت مزمن است. سالهای متمادی است این ملت زیر فشار است. ما از مظلوم حمایت میکنیم، هر مقداری که بتوانیم، هر مقداری که توانایی های ما، وسع ما باشد، وظیفه ماست. مراقب باشن کشورهای منطقه، سیاست دشمنان این منطقه و دشمنان این مجموعه اسلامی ترسوندن این کشورها از همدیگه است. دشمن موهوم درست کنند، دشمن اصلی را که استکبار است، که کمپانی‌های متجاوز و متعدی‌اند و وابستگان آنهان، که صهیونیست است. اینا دشمنان اصلی، اینا رو در حاشیه نگه دارن، دشمن موهوم درست کنن. ایران در مقابل عرب، فلان قومیت در مقابل فلان قومیت دیگر، شیعه در مقابل سنی، این چیزهایی است که سیاست‌های دشمنان اینهاست. باید با این مقابله کرد. این مقابله با یک چنین سیاست‌هایی مقابله با جاهلیت است. جاهلیت مدرن امروز جاهلیتی خشن، بیرحم، قسی القلب و مجهز به انواع و اقسام ابزارهاست. هوشیارانه باید با این مقابله کرد و ملت ایران این مقابله را کرده است، باز هم خواهد کرد.
اینجا مرکز مقاومت است.